أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشهر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، صدق الله العلي العظيم. کل ہم آیت نمبر 146 تک پہنچے تھے، 146 اینڈ 147، فقط اس کو تھوڑا سا ریوائز کر کے ہم آگے بڑھ جائیں. کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعنی اہل کتاب، وہ اس رسول کو پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی یہ جو ان کی مخالفت ہے، یہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر سمجھنے والا، وہ یہ ہے کہ ایک جو مخالفت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ چیز کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں جا رہا، اور ایک مخالفت اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس مخالفت کے ریزن کچھ اور ہیں. اس میں اپنے پرسنل کچھ انٹرسٹ ہیں، اس میں اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے کہ جس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے حق کی مخالفت کی جا رہی ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہی میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ اسے جان رہا ہوتا ہے. یہ اسی کی تشریح ہے کہ وہ گروہ حق کو جان بھی رہا ہے مگر اس کے باوجود حق کو چھپا رہا ہے. جیسے کہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ عوام الناس یا کامن پیپل جو ہوتے ہیں، جنرل جو ماسز ہوتے ہیں، اس کے اندر بیچاروں کے پاس اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتی ہے. وہ پہلے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. اگر آج بھی ایون آپ ویسٹ کے اندر چلے جائیں تو ریلیجن سے متعلق سارے کے سارے ربی نہیں بن گئے، یا ربائی نہیں بن گئے، یا عیسائیوں کے اندر سارے کے سارے پریسٹ نہیں بن گئے، یا ایون اگر آپ ماڈرن نالج کے حوالے سے بات کریں تو سارے کے سارے سائنٹسٹ نہیں بن گئے. تو اس میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس وہ ہوتی ہے کہ جسے مخصوص علوم کے اوپر دسترس ہوتی ہے، مخصوص جو سائنسز ہوتی ہیں اس کے اوپر ان کی بڑی گرپ ہوتی ہے، اور پھر ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو انہیں کو فالو کر رہا ہوتا ہے. وہ آج بھی اسی طریقے سے اور پہلے بھی اسی طریقے سے تھا. لیول اس کا فرق ڈیفینیٹلی آ گیا ہے، لیکن یہ کہ مور اور لیس معاملہ تقریباً یہی ہے. الحق کو من رب، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من المنکرین، تو ہرگز جھگڑے کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ولکلن وجہتون، یہ آج کی پہلی آیت ہے. تو ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے اس کے اندر؟ کہ بھائی خانہ کعبہ کو ایک ہم نے ڈائریکشن تمہارے لیے بنا دیا. اگین وہی میسج کیا ہے، ایک یونیفارمیٹی کریٹ کرنے کے لیے. خانہ کعبہ کی اپنی اہمیت ہے، نو ڈاؤٹ، ایک سینٹر ہے توحید کا، اس کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ، اس سے بھی پہلے سے. لیکن آخر کا خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی ورشپ نہیں کرنا ہے، خانہ کعبہ کی کوئی عبادت نہیں کی جا رہی ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی بھی ایسا سسٹم ہوگا تو اس کے اندر کچھ یونیفارمیٹی ڈیولپ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں بھی قبلے کا کانسیپٹ تو رہا. تو اسی طریقے سے ولے کل وجہتن، ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کی طرف اس کے ماننے والے رخ کرتے ہیں. ہوا مولی کا پس تبق الخیرات، تو پس کام کیا کرو، بڑھ چڑھ کر نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو. صرف اتنا کہ میں اس طرف رخ کر رہا ہوں اور وہ کہے کہ میں اس طرف رخ کر رہا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. جو آگے بھی بات آئے گی کہ لیسل بیر، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، لیکن نیکی یہ کون ایمان لاتا ہے، یہ آیت آگے آنے والی ہے. تو اس حوالے سے پروردگار عالم اس کی ایک جھلک جو ہے وہ یہاں پر ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہر کوئی بھی اگر ریلیجن ہوگا، کوئی بھی اگر سسٹم ہوگا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی یونیفارمیٹی کے لیے کام کیے جائیں گے. ہر ایک اپنی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن رکھتا ہے. ہوا مولی ہے جس کی طرف اس کا رخ ہے، بس تبق الخیرات، جو اصل مقابلہ جو کرنے کا ہے وہ مقابلہ ہے نیکیوں کے حوالے سے، کہ اس کے اندر اگر تم آگے بڑھتے ہو تو وہ یقیناً ایک صحیح معنوں میں ریس کو جیتنے والی بات ہے. ورنہ اس طرف رخ کیا یا اس طرف رخ کیا، وہ یونیفارمیٹی کے لیے اس کا امپیکٹ زیادہ ہے. اب چونکہ تم یہ اللہ کے کہنے پر کر رہے ہو، حقیقت میں تم اس کے اندر سنجیدہ ہو، لہذا اس کا بھی ثواب ہے، اس سے انکار نہیں ہے. کہ خود خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا پھر مینڈیٹری ہے واجب نمازوں میں اسپیشلی, لیکن کہ یہ ایک سیکنڈری بات ہے کہ ڈائریکشن کس طرف ہے ادھر یا ادھر. پرائمری امپورٹنس یہ ہے کہ تم خود اپنے اندر تقویٰ کتنا پیدا کرتے ہو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, تم کہیں پر بھی ہوں گے اللہ تمہیں جمع کر دے گا, ایک ہی جگہ پر لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اچھا, اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بات تو ہو رہی تھی قبلے کی, بات تو ہو رہی تھی ڈائریکشن کی, اس کے بعد پروردگار عالم نے خیرات اور نیکیوں کی بات کی کہ اس میں ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کرو, یعنی ایک پازیٹو کمپٹیشن اس کے اندر ڈیولپ کرو. کریکٹ, یہاں تک بھی ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا کہ تم کہیں پر بھی ہوں گے اللہ تمہیں جمع کر دے گا. تو خانہ کعبہ اس دنیا کے اندر ایک مرکزی حیثیت اس کی رکھی گئی. اب انسان تو مختلف جگہوں پر ہے, تو پاکستان کے اندر ہے, ایران کے اندر ہے, ہندوستان کے اندر ہے, امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, تو پوری دنیا میں لوگ ہیں اور رخ ان کا خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو کسی کا ڈسٹینس خانہ کعبہ سے کم ہے, کسی کا زیادہ ہے. فاصلے کے اعتبار سے اگر ڈسٹینس کے اعتبار سے دیکھیں تو کم اور زیادہ معاملہ ہے. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ڈائریکشن کے حساب سے اگر رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے تو فاصلہ کم ہے زیادہ ہے اس کو فرق نہیں پڑتا ہے. جب پروردگار عالم کو تم سب کو جمع کرنا ہوگا تو تم کہیں پر بھی ہوں گے پروردگار تم سب کو جمع کر دے گا. ای هو القادر علی جمعکم وحشرکم وهو علی کل شیء قدیر, یہ مجموع البیان کی عبارت ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں جمع کرے تاکہ تمہارا جو محشور ہونے والا سلسلہ ہے وہ کر سکے, اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. یعنی قیامت کے میدان میں جب تم کو جمع کرنا ہے تو پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کون خانہ کعبہ سے دور ہے کون خانہ کعبہ کے قریب ہے. اسی کے بارے میں ایک اور چیز جو روایتوں کے اندر آئی ہے وہ آئی ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو 313 افراد جمع ہوں گے ان کے بارے میں کہ وہ کہیں پر بھی ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ آیات قرآن جو ہے اس کے اندر معاملہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک ظاہر اور اس کے بعد باطن بہت زیادہ ہے. اسی کے اندر جو روایتوں کے اندر جو اس کی تشریح آئی وہ یہ ہے کہ جو امام کے 313 ساتھی ہوں گے وہ دنیا میں کہیں پر بھی پھیلے ہوئے ہوں, ایک مشرق میں ہو, ایک مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, پاکستان میں ہو, ایران میں ہو, ہندوستان میں ہو, افغانستان میں ہو, امریکہ میں ہو, یورپ میں کہیں پر بھی ہوں, مگر جب ان کو جمع کرنے کا وقت آئے گا تو امام کا کیونکہ ظہور ہونا ہے خانہ کعبہ کے پاس, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کتنا دور کتنا فاصلے پر ہے. اینما تکونوا, تم کہیں پر بھی ہو, یأتی بکم اللہ جمیعا, تم سب کو اللہ اس جگہ پر جمع کر دے گا, اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو اس کا ایک ظاہری مطلب تو وہی جو قیامت کے حوالے سے ہے کہ تم کہیں پر بھی ہو قیامت میں اللہ تم سب کو جمع کر دے گا, اور دوسرا جو خاص اس کا مطلب ہے وہ زمانے کے امام کے اجر اللہ تعالیٰ پر جو شریف ظہور کے بعد کا. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام, تو بس اب تم جب بھی نکلو یعنی اپنے گھر سے نکلو شہر سے جاؤ باہر, اس وقت بھی تمہارا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا رخ ہو مسجد الحرام کی طرف, یعنی خانہ کعبہ والی مسجد. مسجد حرام, حرام کا مطلب ویسے ہوتا ہے محترم, محترم احترام, یعنی جب محترم کوئی چیز ہوگی تو ظاہر ہے اس سے ایک ڈسٹینس سا آئے گا. ڈسٹینس بہی مانا کہ آپ اس کو ویسے ٹریٹ نہیں کریں گے کہ جس طریقے سے کیجولی عام طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. کوئی چیز اگر ریسپیکٹیبل ہے, اگر اس کو آپ آنر کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس طریقے سے آپ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ جس طرح سے عام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور کیونکہ وہ ایک خاص کیئر کا تقاضا ہوتا ہے, اسی لیے اگر آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کسی چیز کو کہا جائے کہ صاحب یہ حرام قرار دیا گیا ہے, تو یہ حرام قرار دیا گیا مطلب یہ کہ اس کے اور تمہارے درمیان ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے, تم اس کے بالکل ایسا نہ ہو قریب چلے جاؤ. یہ ایک شباہت ہے, البتہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا ٹیکنیکل بہت ساری بحثیں ہیں اس کے اندر میں اس وقت نہیں انوالو ہو رہا. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام, اور جب بھی تم نکلو تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہی رکھو, مسجد الحرام کی طرف ہی رکھو. یہ کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی اس بات کا امکان تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پرانی روش کے مطابق کہ ٹھیک ہے اگر مدینہ منورہ میں ہے تب تو یہ کر لیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ, لیکن جب مدینہ سے باہر نکلیں تو پھر اپنی پرانی عادت کے مطابق ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں. لہذا ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اب یہ یونیفارمٹی مینٹین کرنا یہ بھی مینڈیٹری ہے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یہ تمہارے حق کی رب کی طرف سے حق ہے. وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ یقیناً غافل نہیں ہے جو تم اعمال انجام دے رہے ہو. یعنی تم اگر یہ سمجھو کہ مدینہ میں تو رسول دیکھ رہے ہیں, مدینہ سے باہر نکلے تو رسول تو نہیں دیکھ رہے, تو رسول دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, اللہ بہرحال دیکھ رہا ہے. وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ, دیکھیں اس کی امپورٹنس کے اسے واپس ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ, اور جب تم نکلو فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہی ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نماز کے وقت. یہ نہیں، اب یہ خالی اگر آپ قرآن کی عبارت کو اگر دیکھیں تو یہ ہونا چاہیے کہ جب تم نکلو تو تمہارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ نان سینس نہیں ہو قرآن کے ساتھ. تو مقصد یہ ہے کہ جو نماز کا جو ٹائم ہے، جو واجب نماز کی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تمہارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. وحیث ما کنتم، اور جیسے بھی تمہاری پوزیشن ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنا رخ کر لو خانہ کعبہ کی طرف. یعنی نماز کا ٹائم آئے تو تم کدھر ہو، ادھر ہو، ادھر ہو، جو بھی ہے، لیکن واجب نماز کا جب ٹائم آ جائے تو تمہارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو جانا چاہیے. یہ تھرڈ ٹائم اس کو ریپیٹ کیا ہے خدا نے، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی قسم کی حجت نہ ملے، یعنی تمہارے سامنے کوئی آرگومنٹ اسٹیبلش نہ ہو سکے. تم اپنے اس کے اندر بہت کلیئرٹی رکھو کہ ہمارے رب نے جب تک بیت المقدس کہا ہم نے اس کی طرف رخ کیا، اور اب جب خدا نے کہا کہ خانہ کعبہ، تو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. اس کو عام طور پر ہم طالب علموں کی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ نحنو ابناء الدلیل نمیل عیش و یمیل، کہ ہم دلیل کے بندے ہیں. دلیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو حکم خدا ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے. نحنو ابناء الدلیل نمیل عیش و یمیل، وہ جس طرف دلیل ہم کو لے کر جائے گی ہم اس طرف جائیں گے. ہم ادھر ادھر خامہ خواہ کی ٹمک ٹوئیں مارنے والے کام نہیں کریں گے، ہم دلیل کے بندے ہیں. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو پیش کرنے کے لیے تمہارے سامنے کوئی حجت نہ ملے. اس کا ایک اور اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ جو ایک انڈیپینڈنٹ جو معاملہ تھا مسلمانوں کا، وہ اور کھل کر سامنے آ جائے. تو نو ڈاؤٹ بیت المقدس آج بھی مسلمانوں کے لیے بہت محترم جگہ ہے، نو ڈاؤٹ قبلہ اول ہونے کے حساب سے اور اس کے علاوہ دوسرے نسبتوں کی وجہ سے بیت المقدس بہت امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن قبلے کے اعتبار سے ایک مستقل قبلہ، پرماننٹ قبلہ، کہ جس کا یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی کوئی تعلق نہ ہو. وہ جو کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دین محمد جو ہے وہ مستقل دین ہے تو پھر قبلہ تو ہمارا ہی یوز کر رہا ہے، حالانکہ بالکل عوامی زبان کے اندر کہیں کہ تمہارے باپ کا قبلہ تو نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا ہی گھر ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر جو ان کا ایک آرگومنٹ تھا، تو اس آرگومنٹ کے ساتھ پھر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ، پھر آرگومنٹ، پھر کاؤنٹر آرگومنٹ، اس کو لنگر آن کتنا کرنا ہے. اور ویسے ہی پروردگار کا جو ارادہ تھا اس کے مطابق خانہ کعبہ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مستقل قبلہ بنانا تھا، تو ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈکلیئر دس. الا الذین ظلموا منھم، اس میں جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. وہ تو کوئی نہ کوئی ادھر سے ادھر کوئی میم نیم نکالتے رہیں گے، اور کوئی نہ کوئی بحث برائے بحث کرتے رہیں گے. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کی تسلی ہے. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دوں. یہ خدا فرما رہا ہے ولی اتم نعمتی علیکم، میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے اپنی نعمت کو مکمل کر دوں تم پر. ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہو جاؤ. نعمت تو ہر وہ چیز جس سے انسان استفادہ کرتا ہے، کوئی اس کی بینیفٹ وہ اٹھاتا ہے، وہ چیز نعمت ہے. کوئی بھی چیز جس سے انسان نعمت فائدہ اٹھائے وہ نعمت ہے، بلیسنگ ہے، پروردگار کی باؤنٹی ہے. لیکن نعمت کا مکمل کر دینا، اس کو اگر آپ سمجھیں کہ وہاں پر جب غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، تو جو آیت نازل ہوئی اس کے اندر بھی انداز یہ والا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا، اور آج میں تم سے دین اسلام پر راضی ہو گیا، کہ یہ اب یہ مکمل دین ہے. تو یہاں پر اس کی طرف ایک اشارہ سا محسوس ہوتا ہے، اسپیشلی جب آگے کی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جیسے میں نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا تھا جو تم ہی میں سے ہے اور وہ یہ کام کرتا. یعنی وہ جو نعمت کا مکمل کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ نعمت مکمل ہو جائے جیسے کہ اسے پہلے کر چکا ہوں. رسول کو جب بھیجا ہے تب بھی گویا نعمت کو مکمل کیا ہے، اور جب رسول کے وسیع کا اعلان ہوگا اس وقت بھی نعمت گویا مکمل ہو جائے گی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسول بھیجا تم ہی میں سے بھیجا. یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے درمیان ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یہ وہی چار کام ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے ڈسکس کیے تھے، وہی آیتوں کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا. بس اس میں اور اس کے اندر اگر آپ فرق محسوس کریں گے تو ایک سیکوینس کا چھوٹا سا آرڈر کا ڈفرینس ہے، باقی چیزیں وہی ہیں تقریباً مور اور لیس.
وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تو اس کے اندر کیا باب اس فیہم رسولا منہم، اے پروردگار ان کے درمیان رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے درمیان تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک کرے. وہ نفسوں کا جو پاک کرنا ہے وہ آخر میں ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم پہلے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بس سیکوینس کا جو آرڈر ہے اس کو چینج کیا گیا ہے. آیتوں کی تلاوت سب سے پہلے وہاں پر بھی تھی، یہاں پر بھی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ نفس آخر میں ہے، یہاں پر اسے سیکنڈ نمبر پر رکھا گیا. وَيُزَكِّيكُمْ، کہ ہم جو رسول بھیج رہے ہیں وہ نفس کا تزکیہ پہلے کرے گا، کتاب اور حکمت کی تعلیم بعد میں دے گا. اچھا، اب اس کے اندر مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے استاد نے کہا تھا کہ آیت اللہ مشکینی نے اس کو، آیت اللہ مشکینی خدا فریق رحمت کرے، شاید دو سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعہ تزکیہ نفس، نفس کا پاک کرنا، وہ یہ نفس کا پاک کرنا، وہ جہاد اکبر جو آپ سنتے ہیں، اخلاقیات جو آپ سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، الفاظ مختلف ہیں. ان دونوں کے درمیان ایسا فرق ہے کہ جو زمانے کے اعتبار سے، یعنی میں یوں کہوں کہ باقاعدہ ایک پورا پروسیس مکمل ہوگا تزکیہ نفس کا، اس کے بعد پھر تعلیم شروع ہوگی، اور کتاب کی تعلیم جو پوری مکمل ہوگی، پھر اس کے بعد حکمت شروع ہوگی، ایسا ہے؟ یعنی یہ سائڈ بائی سائڈ چلے گا، لیکن اس کے اندر رتبے کے اعتبار سے فرق ہے. کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ مثلا ایک تو یہ کہ سب کوئی آیا، اس کے دس منٹ کے بعد کوئی دوسرا آیا، پھر پندرہ منٹ کے بعد کوئی تیسرا آیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد کوئی چوتھا ہے، ایک یہ طریقہ ہے. اور ایک ایک نہیں، آنے والے آلموسٹ ساتھ ساتھ ہی آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر پروٹوکول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ پہلے اور یہ بعد میں. مثلا جو اگر مشکینی نے جو مثال دی وہ ہے کہ چابی اور تالا، اگر آپ لاک کو ان لاک کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ چابی کو لگاتے ہیں، جس کے بعد وہ تالا کھل جاتا ہے. تو کیا پہلے ہوتا ہے، چابی پہلے گھومتی ہے یا تالا پہلے کھلتا ہے؟ اگر آپ آنےسٹلی نوٹ کریں تو جب آپ کی چابی گھومتی ہے اسی وقت تالا کھلتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چابی گھومتی ہے اور پھر تالا کھلتا ہے. تو بالکل یہی والا معاملہ اس کے اندر ہے کہ تزکیہ نفس اور تعلیم یہ سائڈ بائی سائڈ ہی چلتا ہے، لیکن اگر آپ اسٹیٹس کے اعتبار سے دیکھیں تو تزکیہ نفس پہلے ہے، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اس کے بعد ہے. یہ بالکل اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے غالباً امام خمینی نے یہ مثال دی ہے، یہ کسی اور عالم دین نے، یہ بھی بڑی اچھی مثال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک گلاس کو دیکھیں، گلاس جو ہے بالکل صاف ستھرا ہے، ایسا نہیں گندا ہے، اب اس کے اندر اگر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ صاف پانی اس صاف گلاس میں جا کر صاف رہے گا، اس قابل رہے گا کہ آپ اسے پی سکیں، استعمال کر سکیں. پانی بالکل صاف ہے لیکن گلاس گندا ہے. اب اگر اس گندے گلاس کے اندر، اس ڈرٹی گلاس کے اندر اگر آپ اس صاف پانی کو بھی ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ پانی کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن یہ گلاس جو ہے وہ اس پانی کو خراب کر دے گا. تو پہلے ضروری ہے کہ تھوڑا پانی ڈال کے اس کو صاف کریں، وہ صاف بھی پانی سے ہی ہوگا، مگر پہلے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو صاف کریں، اتنا کہ وہ صفائی اس کے اندر آ جائے، پھر اس کے بعد زیادہ پانی اس کے اندر ڈالا جائے تاکہ وہ استعمال کے قابل رہے. نہیں کہ یہ پانی اگر آپ پورا اس کے اندر ڈال بھی دیں گے تو گندگی اور بڑھ جائے گی، وہ بدبو جو ہے اس کے اندر سے اور پھیلنے لگے گی. لہذا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تزکیہ نفس کا معاملہ. اگر آپ کو یاد ہو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اور کل واپس یہ کسی کوشچن کے ذیل میں یہ بات واپس آئی تھی، جاننا اور ماننے کا فرق جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان جان رہا ہوتا ہے، یہ علم ہے، لیکن جاننے کے بعد وہ جو ماننے والا فیز ہے اس میں جو گیپ آ جاتا ہے، اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ جو اطاعت کی جو خو ہے، یعنی جو اطاعت کا اوبیڈینس والا مادہ ہے، یا اسی طرح سے دوسری دس چیزیں. مثلا میں کہتا ہوں شجاعت اچھی چیز ہے، ایک انسان کو بہادر ہونا چاہیے، خو یہ علم کے حد تک مجھے پتا ہے، مگر میں بہادر ہوں یہ ایک الگ چیز ہے. اگر مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ بزدلی بری چیز ہے، یہ مجھے علم کے اعتبار سے پتا ہے، مجھے معلومات ہیں کہ ہاں بزدلی بری چیز، کس کو نہیں پتا ہے، ایوری بڈی نوز، یہ علم ہے. لیکن اگلا مرحلہ وہ بزدل ہے یا بزدل نہیں ہے، اس چیز میں فرق ہے. اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیں، اس کو پھیلاتے جائیے. سخاوت، جنروسٹی کا یہ اچھی چیز ہے، مگر وہ سخی ہے یا سخی نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ سخاوت اچھی چیز ہے، مگر سخاوت کا اچھا ہونا جاننا یہ غلط چیز ہے. سخاوت کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا یہ غلط چیز ہے. ایک آدمی کو فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے، سب کو پتا ہے کہ فضول خرچی بری چیز ہے، شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے قرآن کی تعبیر کے مطابق، خوب ٹھیک. لیکن فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے وہ ایک الگ چیز ہے، فضول خرچ نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی اخلاقیات کے اوپر پوری کتاب لکھ ڈالتا ہے، اخلاقیات کے اوپر پوری کتاب لکھ ڈالتا ہے، اور کتاب لکھنا ایک الگ چیز ہے, مگر کیا واقعی اخلاقیات اس نے اپنی زندگی میں اس کو انفورس کیا ہے؟ یہ بہت, ان دونوں چیزوں کے درمیان بہت فرق ہے. چیزیں چلیں گی سائڈ بائی سائڈ, لیکن بہرحال رتبے کے اعتبار سے, اسٹیٹس کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق ہے. یتلو علیکم آیاتنا, کہ وہ تمہارے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے گا, وہ یزکیکم, اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا, وہ یعلمکم الکتاب والحکما, اور تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دے گا اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا, وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور وہ بھی بتائے گا جو تمہیں اس سے پہلے معلوم نہیں تھا, یعنی بہت ساری نئی چیزیں تمہارے لیے وہ کھولے گا. فذکرون اذکرکم, پس مجھے تم یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ پروردگار عالم نے وہ کہ ٹک فور ٹیک, ٹو وے ٹریفک چلے گا, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اچھا, اس کے اندر باقاعدہ کو سمجھایا ہے بعض روایتوں کے بعض تفاصیر کے اندر, کہ فذکرونی بالطاعۃ اذکرکم بالثواب, کہ تم مجھے یاد کرو اس کا مطلب کیا ہے, تم مجھے یاد رکھو اس کا مطلب کیا ہے, اطاعت کے ذریعے تم مجھے یاد رکھو. وہ شراب سامنے پڑی ہے, میں کیوں نہیں پی رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ نے منع کیا, اس کا مطلب اللہ کی یاد ہے. یعنی آپ نوٹ کریں کہ کبھی آپ کو یقیناً تجربہ ہوا ہوگا, آپ میں سے اسپیشلی جو ظاہر ہے کہ زندگی کے کئی مرحلوں سے گزر چکے ہیں, کہ اگر فرض کیجیے کسی رشتے دار کا انتقال ہو جائے اور اس کی بہت ایک فیوریٹ ڈش ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے, تو ڈش کو دیکھ کر آپ کو رشتے دار یاد آ جاتا ہے. وہ کیوں یاد آ جاتا ہے؟ وہ ایک اٹیچمنٹ ہے اور آپ نے اسے فراموش نہیں کیا ہے, آپ اسے بھولے نہیں ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے زندگی کے ہر مرحلے میں یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ تو ہے مگر خدا کیا بولتا ہے اس کے بارے میں, کہ یہ وہ چیز ہے جو یاد پروردگار کو انسان کے ذہن و دل و دماغ کے اندر باقی رکھنے کا باعث, یاد پروردگار. اب اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ یہ جو تسبیحات ہیں وہ سب اس کا مصداق ہے, کہ انسان اللہ اکبر کی تسبیح کرتا ہے, الحمدللہ کی تسبیح کرتا ہے, سبحان اللہ کی تسبیح کرتا ہے, یا اور دوسرے اذکار ہیں وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سب اپنی جگہ پر ہے, مگر خود معصوم کی روایتوں کے اندر ہے کہ صرف اس کو مت سمجھ لینا کہ صرف یہی یاد پروردگار ہے. اللہ ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب, کہ وہ اللہ کی یاد جو ہے وہ تمہارے دل کو اطمینان دے گی, ورنہ تو سب ایک کیا بولتے ہیں شراب سا ہے معاملہ, یعنی ایک الوجن ہے. باقی اس کے اندر تم تھوڑی دیر کے لیے انوالو ہو جاؤ, لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پرماننٹ سیٹسفیکشن تمہیں ملنے والا ہے. پرماننٹ سیٹسفیکشن ملے گا اسی وقت جب تم اپنا تعلق خدا سے مضبوط کرو گے. وہ یاد پروردگار جو ہے, اس لیے یہ دل بے چین ہے, جو دل ہے وہ بے چین ہے. عاشق اور معشوق کے درمیان اگر جدائی ہے تو آپ اس کو جو کچھ بھی دے دیں وہ ٹیمپرری ایک سیٹسفیکشن ہو سکتا ہے, مگر پرماننٹ سیٹسفیکشن وہاں پر نہیں آ سکتا. تو پروردگار عالم کی یاد, انسان کو خدا نے بنایا ہی اس طریقے سے کہ انسان خدا بند مطالع کی طرف متوجہ تو ہوگا, اس کے بغیر اس کو مزہ نہیں آنا, وہ بے چین رہے گا, پریشان رہے گا, سب کچھ ہوگا. اسے مزہ صحیح معلوم اسی وقت آنا ہے جب وہ خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے. اور وہ صرف اس لیے نہیں کہ کچھ لمحوں کے لیے, دو منٹ کے لیے, چار منٹ کے لیے, پانچ منٹ کے لیے, پر منٹ, کہ جب بھی وہ کچھ کر رہا ہے خدا کی یاد اس کے دل میں موجود ہو. یہاں پر خدا فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. علامہ سید علی نقی صاحب یہ یاد رکھنا اور یاد کرنا اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایک جگہ پر فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دوسرے ادیان جو دوسرے ریلیجنز ہیں اس کو کمپیئر کریں اسلام سے, تو اس میں اور اسلام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام خدا کو یاد کرنے کی بات نہیں کرتا. دوسرے ادیان کے اندر تو مطلب یہ کہ آپ اگر ہندو ہیں تو مندر میں جائیے, جب تک آپ مندر کے اندر ہیں تب تک آپ ایک دینی انسان, جب مندر سے آپ باہر نکلے اس کے بعد پھر آپ کا دین سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر, وہ ہندو ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر ہے. لیکن اگر آپ اسی طرح سے کرسچینٹی کی آپ بات کریں تو سنڈے کے سنڈے آپ جائیے چرچ کے اندر, اور جب چرچ سے آپ باہر نکلے تو اب آپ کا ریلیجن سے ایسے کوئی تعلق نہیں, آپ خدا سے ملاقات ہوگی اگلے سنڈے, نیکسٹ اتوار کو ملاقات ہوگی. درمیان میں یہ پورا جو ایک ویک ہے یہ سارے کا سارا گویا گویا ون وے اور دادر, کہ اب اس کا تعلق خدا سے واجبی سا ہے, باقی اس کا کوئی تعلق خاص نہیں. لیکن اسلام اس طرح کا میسج نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, تمہارا تعلق خدا کے ساتھ مستقل ہے. کیا مطلب؟ تمہیں خدا کو یاد کرنا نہیں ہے, خدا کو یاد رکھنا ہے. کیونکہ یاد کرنے کا مرحلہ اس وقت آئے گا جب تم خدا کو بھولو گے. خدا کو بھولنا نہیں ہے, اگر تم خدا کو بھولو گے تو خدا تمہیں بھولے گا. بھولنے سے مراد پروردگار کا وہ بھولنا نہیں ہے, یعنی پھر تو نظر خاص ہے خدا کی, وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکے گی. پروردگار عالم کی جو اسپیسیفک جو اسپیشل جو باؤنڈریز ہیں وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکے گی، خاص خدا کی رحمتیں تمہیں حاصل نہیں ہو سکیں گے. بس قرون اسکورکم. اسی لیے ایک مثال میں گزارش کرتا چلوں تو مطلب وہ جو ہے نا ڈاکٹر اور مسلمان ڈاکٹر، وہ اس کے اندر بہت ساری تقسیمات کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر کا مسلمان ڈاکٹر، وکیل کا مسلمان وکیل، کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور ڈاکٹر اور مسلمان ڈاکٹر، ایک آدمی ڈاکٹر ہے وہ کہ میرا دھندا ہے میرا پیشہ ہے، پیشنٹ آتے ہیں میں ان کا علاج کرتا ہوں، اللہ اللہ خیر اللہ. وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کا پیشنٹ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج سوائے آپ کے کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، ویسے تو آپ کا میرا دھندا ہے میں پیسہ لیتا ہوں میں اس کا علاج کرتا ہوں، تو جو نارمل ریگولر فیس ہے وہ آپ لے لیجیے اس کا علاج کر دیجیے، لیکن یہ بیماری ایسی ہے کہ جس کا علاج سوائے آپ کے کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی اس وقت کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس شفا اس کی موجود نہیں ہے صرف آپ کے پاس ہے. کیا آپ یہ بول سکتے ہیں کہ میرے 2-3 لاکھ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تو گیپ ہے اکنامکس کے حساب سے، جس سے کہ ڈیمانڈ اس کی ہے سپلائی صرف آپ کے پاس ہے کوئی اور نہیں، تو مونوپولی آپ کی ہو گئی. جب مونوپولی آپ کی ہو گئی تو کین یو فیل لائک دس کہ میں ڈاکٹر ہوں میرا دھندا ہے لہٰذا اس علاج کے میں آپ سے 5 لاکھ روپے لوں گا، اس کے بعد 5 روپے دینے کے لیے نہیں. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں 5 لاکھ روپے لوں گا؟ سر ٹھیک ہے اگر دنیا کے قاعدے کے حساب سے دیکھیں تو آپ اگر صرف ڈاکٹر ہیں تو شاید یہ بول سکتے ہیں، لیکن کیا مسلمان ڈاکٹر یہ بول سکتا ہے؟ اوکے نہیں، اسلام تو اس کو کہہ دے گا کہ یہ واجب ہے کہ بھائی تم پر یہ تو تم پر واجب ہے، اس لیے کہ اس کا علاج تمہارے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، اٹس این آبلیگیٹری، تمہارے اوپر یہ مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ تم اس کا علاج کرو. وہ اگر 5 روپے بھی دے تو اس کی مہربانی، کچھ نہ دے تب بھی تم کو علاج کرنا، یہ تو آ گیا. اگر وہ تمہارے پاس نہیں آتا تمہیں پتا چل جاتا کہ یہ بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ اس کا علاج صرف تمہارے پاس ہے تو تم اس کے گھر پر جا کر اس کا علاج کرنا پڑتا، تم یہ نہیں بول سکتے کہ میں ڈاکٹر ہوں میرا دھندا ہے نا، اس لیے کہ یہاں پر تم مسلمان ڈاکٹر ہو. یہ خدا کو یاد کرنے کا میدان ہے اس کے اندر. ایک وکیل ہے اور ایک مسلمان وکیل ہے. وکیل ہے لائر ہے، وہ بولتا ہے کہ یہ والا کیس جو ہے وہ تو روٹین کا کیس ہے، ٹھیک ہے اس کی تو روٹین کی فیس مل جائے گی، لیکن میں اتنا کیپیبل ہوں کہ ایک بالکل ڈیڈ کیس ہے اس کے اندر جان ڈال سکتا ہوں، بالکل ایک ڈیڈ کیس ہے اس کے اندر میں جان ڈال سکتا ہوں. ڈیڈ کیس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ جو میرا یعنی موکل ہے جو مجھے اپنا لائر اپوائنٹ کر رہا ہے اس کے کیس میں جان کچھ بھی نہیں، غلطی اسی کی ہے، قتل اسی نے کیا ہے، مگر مجھے اس کو بچانا ہے، تو بچانا ہے تو اس کے لیے میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، میں ٹوسٹ کروں گا، اس طریقے سے کروں گا، ایز اے ریزلٹ میں اس کو بچا لوں گا. یہ وکیل کر سکتا ہے شاید، مسلمان وکیل نہیں کر سکتا. جیسے کہ وکیل وہ کہ میرا دھندا ہے وہ کرتے رہو، لیکن یہ کہ مسلمان وکیل، تو مسلمان وکیل کا مطلب یہ ہے کہ خدا سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں اگر یہ غلط ہے تو تم اس کو ریپرزینٹ کیسے کر رہے ہو وہاں پر، تم اگر اس کے کیس میں جان ڈال رہے ہو تو ان ادر ورڈ ہم تمہاری جان نکال لیں گے، تم نے یہ کیسے کیا؟ یو آر آنسریبل. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یاد پروردگار کے مصادیق میں سے ہیں، تو تمہیں اللہ کو اس موقع پر بھی یاد رکھنا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکرولی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور کفرانِ نعمت مت کرو. یہاں پر پھر اسی بات کو ذہن میں رکھیے گا. تو شکر کا مطلب تو اس کے 3 سٹیجز، کہ دل میں احساس کہ یہ اس نے نعمت دی ہے، زبان سے اس کا اظہار کہ مالک تیرا شکر، اور تیسری چیز کہ اس نعمت کو وہاں پر استعمال کرنا جہاں پر وہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. کہ یہ 3 مراحل ہیں شکر کے، دل میں احساس کہ ہاں اس نے یہ نعمت دی، زبان سے اس کا اظہار کہ مالک تیرا شکر الحمدللہ شکرن للہ، اور تیسرا مرحلہ کہ یہاں پر انسان اس نعمت کو اس جگہ استعمال کرے کہ جہاں پر خدا نے استعمال کرنے کے لیے یہ نعمت دی. اس کے اندر تشریحات پھر بہت زیادہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 45 اور 46، پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں. اور وہاں پر بات یہ آئی تھی کہ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ آسان نہیں ہے، یہ مدد حاصل کرنا نماز سے اور صبر سے یہ آسان نہیں ہے. انھا لکبیرۃ، یہ بہت بڑی بات ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے دلوں میں خوف خدا موجود ہے، جو پروردگار عالم کی عظمت کا احساس رکھتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں اس بات کی امید ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کر رہی ہیں, وہ ان ہم الیہ راجعون, اور وہ اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے, یہاں پر پھر خدا نے اسے ریپیٹ کیا ہے. اے ایمان لانے والوں, استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب تم اس دنیا کے اندر اپنے کام کرو گے تو ساری چیزیں سپورٹو نہیں ہوں گی. ون, کہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں سب کے ساتھ تمہارے سپورٹ میں نہیں ہوں گی. یہ دنیا جو ہے عیاشی کی جگہ نہیں ہوگی. بار بار ہم نے گزارش کی کہ دنیا میں ہر چیز تمہارے فیور میں نہیں ہوگی, چیزیں تمہارے اگینسٹ بھی جائیں گی. جب اگینسٹ جائیں گی تو فرسٹریشن سا پیدا ہوگا, تو اس موقع پر کیا کرو؟ اگر تمہارا کام صحیح ہے, یہ تو کام ہی غلط ہے نہیں, کام اگر صحیح ہے اور چیزیں فیور میں نہیں ہیں, سپورٹو نہیں ہیں, سرکمسٹانسز حالات انوائرمنٹ فیوریبل نہیں ہے, تو کیا کرو؟ اس ٹائم میں بھی صبر و صلاۃ, اس موقع پر تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر کا مطلب اسٹیڈ فاسٹنیس, گیو ان مت کر دو, چھوڑ مت دو اس چیز کو, سلولی اسٹڈیلی اس کو آگے بڑھاؤ, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اس موقع پر جو تمہیں پیٹرول چاہیے, جو فیول تمہیں چاہیے جس کی وجہ سے اس فرسٹریشن کو اوورکم کر سکو, کہ وہ تمہیں ملے گا مسلح کے اوپر. کام کرتے رہنا ہے, کام نہیں چھوڑنا ہے, گار میں نہیں چلا جانا ہے کہ کام ہی چھوڑ دیا, ایسا نہیں. کام کرنا ہے, کام کے اندر مستقل مزاجی دکھانی ہے, اسٹیڈ فاسٹنس دکھانی ہے, لیکن ساتھ میں تاکہ وہ انر جو اندر سے ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کرو؟ اس کے لیے پروردگار سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. کیا پروردگار, میں اس میں تیری مدد چاہتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین, اور پھر سمجھ لو کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے. صبر اس کے اندر مرکزی امپورٹنس کی حامل عبادت ہے. بعض روایتوں کے اندر صبر کو روزے سے بھی تعبیر کیا گیا, جیسے کہ روزے کے اندر بھی انسان ایک استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے, پانی سامنے پڑا ہوا ہے, نہیں پی رہا, یہ کنٹرول ہی تو ہے, وہ تقوا ہے, اور تقوا کی جھلک جو ہے صبر کے ذریعے سے ہمیں دکھائی دیتی ہے. صبر کا مطلب مستقل مزاجی, پیاس بہت لگ رہی ہے, نہیں پی رہی, بھوک بہت لگ رہی ہے, نہیں کھا رہا, چیز اویلیبل بھی ہے, نہیں کر رہا. تو یہ جو ایک کنٹرول سا ڈیولپ ہو رہا ہے اور جو مستقل مزاجی ہمارے سامنے آ رہی ہے, اسی طریقے سے ان اللہ مع الصابرین, یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا, اور خبردار مت کہنا ان لوگوں کو, لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہنا, یہ مت کہنا کہ وہ مر گئے, بل احیاء ہوں, بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون, تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. اب اس بارے میں پہلے مرحلے میں کہ جب یہ کہا جائے کہ خبردار یہ مت کہنا, تو اس ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ نہیں, بات تو ایسی ہی ہے مگر کہنا مناسب نہیں ہے, بات ہے ایسی ہی لیکن یہ کہنا مناسب نہیں ہے. مثلا اس کو میں پھر وہ علامہ نقن صاحب کے الفاظ کا سہارا لوں, وہ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ مثلا اگر آپ اگر کسی بزرگ کی بات کریں, بڑے کی بات کریں, تو آپ کیا اس کو یہ کہیں گے جیتے رہیے؟ تو کیا جینے کی دعا دینا برا ہے کیا اس کو؟ یعنی اگر تو بوڑھا ہو چکا ہے تو ہم یہ کہیں گے جیتے رہیے تو غلط دعا تو نہیں ہے, جیتے رہیے یعنی آپ کی زندگی لمبی ہو. لیکن اس موقع پر ہم جملہ کیا کہتے ہیں؟ ہم جملہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے. وہ بھی بات تو وہی ہے, بات نہیں ہے, بات وہی ہے کہ مطلب یہ کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے, اور ایک یہ کہ جیتے رہیے. اچھا بچہ جو ہے اس کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا سایہ سلامت رہے, آپ کو کہیں گے جیتے رہیے, تو بات وہی ہے مگر الفاظ کے انتخاب میں فرق ہے. تو ایک انداز یہاں پر جو پہلے پہ لا تقول ہوئی کہو مت, کہتے ہیں مر تو بےچارے گئے, سیدھی سی بات ہے کہ انتقال تو ہو گیا, اس دنیا سے گئے تو تھے, مگر ایسا تو نہیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ تو گیا انتقال, مگر تم ان کو اس طرح سے بولو گے کہ وہ مر گئے. لیکن یہاں پر آگے اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم فرماتا ہے وہ لاتن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے. یہ شعور کا تعلق تہذیب لفظی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ لفظ آپ نے کون سا اختیار کیا, شعور کا تعلق واقعیت کے ساتھ ہوتا ہے, حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ یہ مت کہو تو کیوں نہ کہو, اس لیے نہیں کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے, یہ بدتمیزی ہے, اس لیے نہیں, یہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے. زندہ ہے باقاعدہ, اگر آپ دیکھیں تو جسم اور سر کے درمیان, سر اور جڑ کے درمیان جدائی آ چکی ہے, باقاعدہ ان کا خون پھیلا ہوا ہے, سب کچھ ہے. لیکن یہ اسلام کی اپروچ ہے کہ شہدا کے بارے میں جو خصوصیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے, اللہ کی راہ میں قتل ہوئے, فساد والے نہیں, تو بات ذہن میں رکھیے گا کہ مرنے والا اگر کافر بھی ہے تو ظاہر ہے کہ خون تو اس کا بھی بہے گیا. اگر صرف خون کا بہنا کافی ہوتا تو پھر کہیں پر بھی کٹا پٹا لاشا میں دیکھے ہم کہیں گے صاحب یہ واقعا یہ شہید ہو گئے, نہیں, یہ نہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں, یہ اللہ کا جو راستہ ہے یہ کون بتائے گا؟ اسی یعنی اس کے اندر پھر وہ پورا آپ کو اس روٹ کو لینا پڑے گا اسپیشلی جس شہادت کا تذکرہ جس قتال کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے, بالکل صحیح ہے. تو اللہ کے راستے میں تو اللہ بتائے, اللہ تو نہیں ہے تو پھر اللہ نہیں ہے سے مراد فخر اللہ ان اللہ سامنے ہمارے تو نہیں آ کے بولتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے وہ میرا راستہ ہے. اللہ کا رسول بتائے تو اللہ کا رسول بھی نہیں ہے اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے, پھر امام بتائے امام بھی غیبت میں. اسی لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے اکثر فقہا 99% وہ کہتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ میں جہاد ابتدائی جائز نہیں ہے, جہاد ابتدائی جائز نہیں ہے, یعنی ٹو انیشیٹ دا ہولی وار جائز نہیں. اب کیوں جائز نہیں؟ جائز نہیں کیسے جائز ہو؟ اس لیے یہ انسانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے, اور اس کے اندر کسی کو یہ کہہ کر ڈال دینا کہ اللہ کی راہ میں آسان نہیں ہے بولنا, یہ آسان نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہاں دفاع تم کر سکتے ہو, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو, ڈیفینس اپنا کر سکتے ہو, اس میں بھی اگر مارے گئے تو پھر پیسہ بھی ملتا ہے. اور اسپیشلی اگر مسلمان ہونے کی سزا اگر کسی کو مل رہی ہے, اگر مسلمان ہونے کے جرم میں شیعہ ہونے کے جرم میں کسی کو قتل کیا جا رہا ہے اور وہ ڈیفینس کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ پیسہ بھی اللہ یہ کام انجام دے رہا ہے. جیسے ایران عراق وار کے اندر آج ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں. بعض فقہا نے کچھ بڑی کڑی شرائط کے ساتھ غیبت امام میں بھی جہاد ابتدائی کی بات کی ہے, بہت کڑی شرائط کے ساتھ, یعنی بہت اسٹرکٹ کنڈیشنز کے ساتھ. لیکن جنرلی جو ہمارے فقہا ہیں 99% انہوں نے کہا کہ نہیں, غیبت امام زمانہ کے اندر یہ رسپانس, یعنی انکلوڈنگ امام خمینی اگر آپ, جو کہ ولایت فقیہ کے حوالے سے ان کا نظریہ بڑا منفرد ہے اور بہت ہی یعنی وہ اسٹانچ اس کے اوپر ان کا سٹینڈ ہے کہ فقیہ کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں, مگر اس کے اندر اگر آپ تحریر الوسیلہ کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا اس حوالے سے کہ وہ بھی جہاد ابتدائی کے ایز سچ قائل نہیں تھے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں کبھی بھی مردہ مت کہنا, بل احیاؤن, بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشکرون, اچھا اب اس کو اس فینومینا کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک تو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے گمان کا بھی منع کیا, گمان کا مطلب تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی نہ ہے, یہاں پر تو بولنے پر پابندی ہے کہ ان کو مردہ مت کہو, پھر وہاں پر تمہارے خیال میں بھی نہ, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. یہ جو عبارت آئی کہ تمہارے ذہن کے اندر خیال بھی نہ آنے پائے, علامہ صاحب ہی اس کو جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں میں تھوڑا سا اور اس کو ایلیبریٹ کر دوں مناسب اس ٹائم پر. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر تو طریقہ کار یہی ہے کہ جو پست ہے وہ بالا تر کے کام ہے, یعنی جو نیچے ہے وہ اوپر کے لیے کام ہے. مثلا اگر ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کون کون ہے, جمادات, نباتات, حیوانات اور انسان. جمادات کا مطلب ہے کہ وہ راکس, پہاڑ, چٹانیں, زمین, یہ ساری چیزیں کہ جس کے مٹی وغیرہ کہ جس کے اندر آپ کو وجود ہے, ایگزسٹینس ہے اس کا, لیکن اس کے اندر نہ آپ کو کوئی لوکوموشن ملے گا نہ کوئی گروتھ ملے گی کسی قسم کی, اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. اچھا اس کے اوپر آپ کو ملتے ہیں پلانٹس, کہ پلانٹس کے اندر کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے اندر ایک گروتھ ہے, وہ ایسا نہیں کہ جتنا ہے ویسا ہی ہے, اس کے اندر ایک آپ کو گروتھ نظر آتا ہے, جرمنیشن ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد کہ اینیملز ہیں, یہ حیوانات کی باری آتی ہے کہ جس کے اندر وجود تو ہے اس وجود کے اندر گروتھ بھی ہے اور گروتھ کے ساتھ موومنٹ بھی ہے, لوکوموشن بھی ہے. اور پھر اس کے بعد انسان ہے کہ جس میں وجود بھی ہے, وجود کے ساتھ ساتھ گروتھ بھی ہے, موومنٹ بھی ہے, اور موومنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے, اپنے ایکشن کو وہ پلان کر سکتا ہے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی, لیکن اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. تو یہ ہیں ہمارے سامنے بڑی موٹی موٹی اسٹیجز یا موٹے موٹے لیولز جس کے اندر مخلوقات ہمیں ڈیوائڈ ہوتی بھی نظر آتی ہے, کہ پہلا کہ جمادات جس کے اندر وجود ہے کوئی گروتھ نہیں کچھ بھی نہیں, دوسرے میں گروتھ ہے, تیسرے میں گروتھ پلس لوکوموشن, چوتھے کے اندر گروتھ پلس لوکوموشن پلس انٹلیکٹ, کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اپنے ایکشنز کو پلان کر سکتا ہے, اپنی اسٹریٹجی کو انالائز کر سکتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو مثلاً جمادات ہیں ان سے اوپر ہیں پلانٹس, تو اس کی شہادت کیا ہے, کیا اس کے اندر شہادت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے؟ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ گویا خود کو فنا کر دینا. اچھا خود کو فنا کر دینا اور اس کے بعد ختم ہو جانا, تو ختم ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں, شہادت میں ختم نہیں ہونا, شہادت کے اندر یہ ہے کہ باقی رہنا ہے, بظاہر ختم ہو جانا ہے لیکن باقی رہنا ہے. کوشچن آتا ہے کہ کیا مثلاً ان کے یہاں یہ دوسری جتنی بھی ہم نے کیٹیگریز کی ان کے اندر بھی شہادت کا کانسیپٹ ہے؟ ایسا چیز. تو یہ جو مٹی ہے اس کے اندر اگر آپ بیج ڈالتے ہیں, یعنی اگر آپ بیج ہے نہ ڈالیں سڑ کے ختم ہو جائے گا, یہ موت ہے. بیج جو ہے اس کو اگر آپ استعمال نہ کریں تو وہ سڑ کے ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس بیج کو آپ مٹی میں ڈال دیں, اس مٹی میں ڈالنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا, یہ مٹی کے اندر ہے, اس میں پانی بھی آپ نے ڈالنا ہے, پانی کے ساتھ ساتھ سورج کی روشنی بھی ہے, اور وہ سارا پروسیس جو ہے کھاد ہے فرٹیلائزر وغیرہ ان سب نے اپنا اپنا کام کرنا ہے, مگر الٹیمیٹلی مٹی کے اس حصے میں فنا ہونا ہے. اس مٹی کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے. اگر فرٹائل لینڈ نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اگر لینڈ فرٹائل ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ خود کو فنا کرے گا. اس فنا کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ پودا جو ہے وہ اگے گا. اس پودے کے اگنے میں اس مٹی نے اپنے کو فنا کر دیا, لیکن یہ مٹی فنا ہونے کے بعد باقی ہے یا ختم ہو گئی؟ یہ مٹی, اس مٹی کے اندر جتنی چیزیں فنا ہوئی ہیں وہ اس پودے کے ذریعے سے اب زندہ ہیں, اور پہلے وہ جمادات لوور کیٹیگری کے اندر تھے, اب یہ اوپر چلے گئے, اب یہ ٹرانسفارم ہو گئے اس پلانٹ کے اندر. اچھا, اب یہ جو پلانٹ ہے یا یہ جو پودا ہے جو اگ رہا ہے, اس پودے کے اگنے کے بعد مثلا اس کے پتے ہیں, اس کی دوسری چیزیں ہیں, پھل وغیرہ ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سب کا سب اسی کیٹیگری کے اندر آئے گا پلانٹس کی. اس سے بالا تر اینیملس یا اس سے بالا تر جانور, اگر یہ پتا کوئی استعمال نہ کرے تب بھی اس نے گر کے ختم ہو جانا ہے, اور گر کے ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا, پھر مٹی میں مل جائے گا, تو یہ ریورس ہو گیا یا نہیں ہوگا؟ یہ آگے نہیں گیا, یہ ریورس ہو گیا, پیچھے کی طرف چلا گیا. یعنی یہ پودا بن چکا تھا, اپر کیٹیگری کے اندر چلا گیا تھا, سڑ کے ختم ہوا, وہ خزاں کا موسم آ گیا, اور یہ واپس گر کے مٹی کے اندر مل گیا. وہ پھل ہے, اگر کوئی نہیں کھائے گا وہ فروٹ تو کیا ہوگا, وہ گرے گا, سڑ کے ختم ہو جائے گا, واپس مٹی کے اندر چلا جائے گا, یہ پوزیشن ریورس ہو گئی. لیکن اس کو اوپر کی طرف جانا ہے, کوئی جانور آئے اور جانور آ کے پتے کو کھا رہا ہے, چارہ بن کے کھا رہا ہے جا رہا ہے, یا اس کے یعنی کسی بھی طریقے سے, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اب اس کے پیٹ میں گیا, اس کے خون کے اندر شامل ہو گیا, اور جب اس کے خون میں شامل ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ گویا جانور کا حصہ بن گیا. اب یہ اپر لیول کے اندر پھر اس کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے, پہلا مرحلہ مٹی, پھر یہ پودا, یہ پودے سے اب اینیمل. تو یہ ایک ترقی کی طرف جا رہا ہے, کہ شہادت اس کی یہی ہے کہ وہ اپنے سے بالاتر کے لیے اپنے آپ کو فنا کر کے ختم نہیں کر رہا ہے, بلکہ اس کے وجود کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, اور اس کے وجود میں خود زندہ ہو رہا ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے. کہ انسان کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے, یہ مٹی, پلانٹس, اینیملس, اب اینیملس کے بعد انسان. کہ یہ انسان جو ہے اس کے لیے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, ایوری تھنگ از ایٹ یور ڈسپوزل, تم اس کو یوز کرو. اب یہ پودوں کو بھی استعمال کر رہا ہے, تو ڈائریکٹ ایک لیول جمپ کر کے, یعنی وہ ڈبل پروموشن جو ہے وہ اس کو مل رہا ہے, کہ بجائے اینیمل کے روٹ سے ہوتے ہوئے وہ انسان تک پہنچے, وہ ڈائریکٹ انسان تک پہنچ گیا. اور اگر وہ اینیملس میں سے جو حلال جانور ہیں ان کو اگر استعمال کرتا ہے, تو یہ حلال جانور کھا کے ختم تو ہو گئے بےچارے, لیکن یہ ختم ہونے کے بعد کیا ہوا, اگر بکرا ہے, گائے ہیں, مرغی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے, تو اس کے خون میں شامل ہوگا. تو بظاہر دیکھا جائے تو اس کو سلاٹر کر دیا, لیکن دوسرے الفاظ میں آپ دیکھیں تو یہ انسان کے وجود کا حصہ بن گیا. برتر وجود کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا, اپنے آپ کو فنا کرنا نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو برتر وجود کے ذمن میں زندہ رکھنے کے مترادف ہے. یہاں پر جس چیز کا خدا نے انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ سب کچھ تو انسان کے لیے پیدا کیا, انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ خلق الاشیاء, جو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, خلق الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلک, خدا فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز تیرے لیے پیدا کی ہے, تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اچھا, اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان خدا بن جائے یا اپنے آپ کو خدا کے لیے, خدا تو بے نیاز ہے, یعنی ہم تو محتاج ہیں, ہم اگر اس کو نہیں کھائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے. اگر جانور اس چارے کو نہیں کھائے گا تو جانور خود باقی نہیں رہے گا, اور اگر وہ جو پلانٹس ہیں وہ اپنے وجود کے لیے مٹی اور ساری دوسری چیزوں کے محتاج ہیں, مگر کیا خدا کسی کا محتاج ہے؟ خدا تو کسی کا محتاج نہیں. تو اب انسان سے برتر کیا وجود ہو سکتا ہے, وجود پروردگار کا, لیکن وہ محتاج نہیں ہے. تو پھر ہم کہاں پر اپنے آپ کو سیکریفائز کریں کہ وہ لیول ہمیں حاصل ہو جائے؟ تو وہ ہے فی سبیل اللہ, نہ کہ اللہ, سبیل اللہ, اللہ کا راستہ, کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر جو سیٹ اپ رکھا ہے اس سیٹ اپ کے اندر انسان کے پاس اختیار ہے, جو ہم نے بار بار عرض کی, انسان کے پاس اختیار, اس اختیار کا یوز بھی ہے, مس یوز بھی ہے, رادر ابیوز بھی ہے, یہ سب کچھ اس دنیا کے اندر ہے. اس میں انسان اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرتے ہوئے خدا کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے, حماقت سے نہیں, اسٹوپیڈیٹی سے نہیں. انسان واقعی جینون جب موقع ہو تو اپنے آپ کو خدا کے لیے اس طرح سے پیش کرنے کے لیے کہ مالک میری جان میں جاتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان جب تک نہیں جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے پورے ایفرٹ کر رہا ہوں، دن رات لگا رہا ہوں، اپنا پسینہ بہا رہا ہوں، اپنی یعنی انرجیز جو ہے وہ لگا رہا ہوں، لیکن اگر کبھی ایسی ضرورت پڑی کہ مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑی تو وہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا. کیوں؟ اس سبھی کے لیے، تاکہ اللہ کے راستے میں میری جان قربان ہو جائے، اللہ کے دین کو اس کی وجہ سے طاقت ملے. اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے جو اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس میں کچھ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرنے والے ہیں، کچھ اس کو غلط استعمال کرنے والے ہیں. اب جب یہ کاؤنٹر ہوگا، اب جب آپس میں یہ مقابلہ ہوگا، تو ضرورت پڑے گی کہ اس دین کو بچانے کے لیے کوئی آگے بڑھ کر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے جب اس کا موقع ہو. اگر موقع نہیں ہے اور اپنے آپ کو ضائع کر دیا، یہ ہلاکت ہے. اگر موقع ہے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہ شہادت ہے. ہلاکت میں اور شہادت میں یہ بڑی فائن لائن ہے کہ جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. یہاں پر خدا فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتل، ہاں جب موقع آ گیا اس کے بعد جس نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کیا اسے مردہ مت کہو، بل احیاؤن، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے. اچھا اب اگر ہم دیکھیں ایک اور اینگل سے بھی اس بات کو، ویسے ہی مر گئے، ویسے ہی جو موت ہے اس کے اندر بھی کئی مرتبہ یہ جملے آئے ہیں کہ فلاں کی موت شہید کی موت ہے، فلاں کی موت شہید کی موت ہے. لیولز کا فرق ہے، نو ڈاؤٹ. کم از کم ایون یہ بھی ہے، فن اسٹرانگ کے ڈلیوری کے موقع پر اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو شہید کی موت ہے اس کی، یا مثلاً تعاون کے مرض میں کسی کا انتقال ہو گیا تو شہید کی موت ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت بہت اس قسم کی چیز ہے، ٹھیک ہے. ایک حدیث تو بہت ہی جالب ہے، جالب کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی اپیلنگ، کہ جس کے اندر یہ ہے کہ مم ماتا علی حب آل محمد مات شہید، کہ اگر کوئی آل محمد کی محبت کے ساتھ مر گیا تو وہ شہید مرے. اور نقل کیا ہے امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر شبیر کے اندر، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. اور یہ روایت صرف اتنی نہیں ہے، روایت بہت طویل ہے. مما تعالی حب آل محمد ماتا کامل الایمان، اگر کوئی آل محمد کی محبت میں مر گیا، ایمان کامل کے ساتھ مرا، وغیرہ وغیرہ. اور اگر مما تعالی بکس آل محمد، پھر پورا وہ سلسلہ چلتا ہے کہ اگر آل محمد کے بکس کے ساتھ کوئی مرا تو ویسا ہے اور ویسا ہے، وہ رحمت خدا سے مایوس ہے، وغیرہ پورا سلسلہ ہے. یہ شہادت کے درجے ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے ایک لیول کے اوپر نہیں ہے. ایک ہی اسکول کے اندر پہلی کلاس کا بھی بچہ ہوتا ہے، دوسری کلاس کا بھی ہوتا ہے، میٹرک کا بھی ہوتا ہے. تو شہادت سب کی ایک برابر نہیں ہے، ان سب کے درمیان فرق ہے. اور ان میں جو سید ہے، سید الشہداء، اس کا سردار، جیسے امام حسین کو کہا گیا علیہ السلام، تو وہ شہداء کے سردار ہے. تو فرق ہے ان سب کے درمیان، ایک ہمیں فرق نظر آتا ہے. البتہ بعد میں کچھ اور گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اس وقت میرے ذہن سے وہ مس ہو گیا. آگے بڑھیے. ولا نبلو، اچھا وقت تو پورا ہو چکا ہے. اگلی آیت بہرحال وہی آیت ہے کہ جو پہلے ہم نے ریفر کی تھی، اسے فقط پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی وضاحت، اگر کل اس سے لنک کر لیں گے اس کو. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ بات ابھی آئی ہے کہ دیکھو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، اور اس کے بعد کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو. اب آگے پروردگار کہتا ہے کہ ہوگا کیا، ہم تمہارا ضرور 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 امتحان لیں گے. آپ میں سے جو عربی وغیرہ کو تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ ڈبل انٹینسیفائر اور لام تاکید پلس ون انٹینسیفائر، یعنی تین انٹینسیفائر یہاں پر موجود ہیں. ہم ضرور ضرور ضرور، شیورلی، ویریلی، سرٹینلی، اور بھی جو الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ سب آپ ڈال لیجیے یہاں پر. بشے امن خوف، ہم یقیناً 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 تمہارا امتحان لیں گے. یہ نہیں ہوگا تم بولو کہ امتحان نہ ہو، اس دنیا کے اندر امتحان تو ہوگا، سب چیزیں فیور میں نہیں جائے گی، تمہاری یہ چیزیں اگینسٹ ہوں گی، جس میں فرسٹریشن بھی ہوگا، پرابلم بھی ہوگا، یہ سب ہوگا. لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے خوف سے، پیس ختم ہو گیا، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کے ذریعے سے، وَالْأَنْفُسِ، انتقال کے ذریعے، لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب بشارت اور خوشخبری اور بلیک ٹائرنگ دے دیجیے صبر کرنے والوں کو. جو پہلے بھی بات آئی کہ مدد تو اسی سے تم کو ملنی ہے، وہ استقامت ہے تمہارے اندر، خدا نے طے کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، عیاشی کے لیے نہیں بھیجا ہے، امتحان تو ہوگا. اب اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، کہو کہ نہیں مالک ہمارا امتحان نہ لے، فائدہ نہیں ہے، یہ دعا بیکار ہے، چوکڑی مار دیں آپ اس کے اوپر، یہ دعا قبول نہیں ہونے والی. یہ مولانا نے خود کہا کہ یہ دعا قبول نہیں ہونے والی. وہ شب قدر میں بھی اگر آپ دعا کریں گے یہ دعا قبول نہیں ہوگی. امتحان بدلا جا سکتا ہے, امتحان میں آسانی ہو سکتی ہے, امتحان میں مدد مل سکتی ہے, ریلیکسیشن ہو سکتا ہے, وہ سب ہو سکتا ہے. آپ کا امتحان نہ ہوگا یہ پاسبل نہیں. امتحان ہوگا, پیپر بدلا جا سکتا ہے لیکن پیپر ختم نہیں کیا جا سکتا. وبشر الصابرین, بشارت دے دیجیے صبر کرنے والوں کو. الذین, اور یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابت مصیبہ, کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, مصیبت تو آئے گی لیکن جب مصیبت آتی ہے, قالو, تو ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے, الفاظ کیا ہوتے ہیں زبان پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ گیا ٹھیک ہے, گیا دکھ تو ہوگا لیکن جانے کے بعد ہم تو خود اللہ کے, آخر کار ہم نے بھی جانا ہے خدا ہی کی بارگاہ میں, اور بالآخر ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, طے شدہ ہے. انا الیہ راجعون, امر پٹا لکھوا کر کوئی بھی نہیں آیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. میں پھر آپ کو ریفر کر رہا ہوں سورہ بقرہ کی سٹارٹ میں, بالکل ہم نے جب پڑھا تھا, بلکہ سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم نے کہا تھا اے دن الصراط المستقیم, کہ مالک ہمیں سیدھے راہ پر ثابت قدم رکھ, ہدایت دے اس کی اور اس ہدایت کے اوپر باقی رکھ. اور خدا نے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ کتاب میں شک کوئی نہیں ہے ہدایت المتقین کے لیے. اور پھر پروردگار عالم اس کو ریفر کرتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المهتدون, کہ جن کو پاس ہدایت ہے. اب دیکھیں کتنے انداز سے, مختلف طریقوں سے پروردگار نے اس بات کو بار بار بیان کیا, یہ ہدایت یافتہ ہیں, یہ ہدایت یافتہ ہیں, یہ ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پر اس انداز سے اس کو ایکسپلین کیا ہے, مصیبت آئے گی, مصیبت کے جواب میں تمہارا ریئیکشن کیا ہے, تم اس ریئیکشن کی وجہ سے ہدایت یافتہ قرار پاؤ گے. جو ائمہ کی ذمہ داری تھی وہ بھی یہی, یہ سوال آیا ہمارے پاس کہ اماموں کا کام اگر انفورس کرنا ہے تو انہوں نے انفورس کیا تو نہیں, نہیں, اماموں کا کام انفورس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی انفورس کرنا ہے. ہمارا کہنا ہے انفورس کرنے کے لیے ایفرٹس کرنا ہے. نبی کا کام انفورس کرنے کے لیے ایفرٹس کرنا بھی نہیں, یہ اس کا جواب نہیں ہے. نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا, رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا, اور امام کا مطلب ہے اس پیغام کو انفورس کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس کرنے والا. اس کے جتنے فیزز ہیں اس کو گزارنا پڑے گا. نبی اس بات کا پابند نہیں ہے, صرف جو نبی ہے, صرف جو نبی ہے وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر خود سے بتائے. اگر کوئی آ کر پوچھے تو بتانے کا پابند ہے, وہ اناؤنس کر دے. یعنی وہ اس طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ مثلا یہ کہ میں بھائی یہ میری دکان ہے, میں نے ایک دفعہ بتا دیا, آپ کو پتہ چل گیا, پتہ چل گیا, جو آتا ہے وہ آئے, جو نہیں آتا ہے وہ بالکل اردو محاورے کے اندر تیل لینے جائے, میری بلا سے. رسول کا کام یہ ہے کہ وہ نہیں بھی آتا ہے تو آپ یعنی سیلز مین کی طرح اس کے پاس جا رہے ہیں, اس کو اپروچ کر رہے ہیں. کس لیے؟ اس کو پیغام دینے کے لیے, اس کو پیغام بتانے کے لیے کہ سر یہ ہے میسج, یہ ہے پیغام. وہ اگر کوئی کوشچن کرے تو بھی بتانا, اور نہ بھی پوچھے تو بھی آگے بڑھ کر کوشش کرنی کہ پیغام سب تک پہنچتا چلا جائے. سیکنڈ نمبر تین, امام کا کام ہے انفورس کرنے کے لیے ایفرٹس کرنا. ایفرٹس کرنے کے اب ظاہر انفورس اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ دونوں چیزیں تو نہیں, پیغام آ چکا ہے, وہ پیغام جو آ چکا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کوئی نیا پیغام نہیں ہے, تو پیغام وہی پیغام ہے, اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. ون نمبر ٹو, پہنچانا بھی ہے, اور پہنچانے کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو اس کو انفورس کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے. زبردستی ڈنڈا لے کر اس کو انفورس کرنا ہے ایسا نہیں, کوشش کرنی ہے, ایفرٹس. اس میں جہاں ویو لینتھ مل جائے گی وہاں پر وہ چیز انفورس ہوتی چلی جائے گی. جس طرح سے ساکٹ کے اندر یہ آپ کا پلگ جاتا ہے, تو پلگ اس کے اندر جانا چاہیے ساکٹ کے ساتھ, اس کو اس کی ویو لینتھ ملنی چاہیے اور کرنٹ اس کے اندر ہونا چاہیے, تب جا کے یہ آپ کی ٹیوب لائٹ چلے گی. لیکن یہ ساری چیزیں ایفرٹس کے اندر ہیں, باقی واقعی وہ انفورس ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا وہ تو کوشش کے ذمہ دار, نتیجے کے ذمہ دار نہیں. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش کرنا ہمارا کام, نتیجہ دینا خدا کا کام. نحن مکلفون بالسعی فقط, ہم صرف اور صرف کوشش کے مکلف ہیں, کوشش کرنے کے ذمہ دار. اس کے بعد اس کا نتیجہ کتنا نکلتا ہے, اتنا نکلتا ہے, اتنا نکلتا ہے, اتنا نکلتا ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں. کیا سب کے سب امام زمانہ کے ظہور کے بعد پکے پکے مسلمان ہو جائیں گے؟ جی نہیں, ایسا کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں. ہاں, کھل کر کوئی مخالفت نہیں کرے گا, یعنی بالکل اوپنلی اس موقع پر کوئی مخالفت نہیں کر پائے گا. اور جو امام کی شہادت کا بھی معاملہ ہے وہ بھی چھپ کر شہادت, یعنی وہ جو امام کی شہادت ہے, امام کو جو شہید کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا, کیونکہ زمانے کے امام کی بھی الٹیمیٹلی تو شہادت ہے, وہ شہادت بھی کوئی باقاعدہ امام کو کھل کر کوئی کافر شہید نہیں کر پائے گا, بلکہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ چھپ کر کے, جس نے اپنے اسلام کو بہرحال چھپا لیا تھا. اور اسلام کو چھپانے کا مطلب بھی یہ کہ اوور آل اسلامک جو جتنے بھی پرنسپلز ہیں ان کے ایگزیکیوشن کا، ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا یا ان کو انفورس کرنے کا عملی مرحلہ وہاں پر آ چکا ہوگا. یہ البتہ اس ایفرٹ کا الٹیمیٹ جو اینڈ رزلٹ ہے وہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے وہ ہم سب کو اس مہینے کے اندر روزے رکھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.